الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے احکام تجارت. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو تھوڑا سا امیزنگ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون سا پروگرام ہے. تو پروگرام احکام تجارت ہے. سیٹ ہمارا آج چینج ہے, کچھ پینل بھی چینج ہے, لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج سیٹ کیوں چینج ہے اور یہ پینل کیسے ہمارا احکام تجارت میں اضافہ ہوا ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام احکام تجارت ایک عرصہ سے آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. عموماً ہم اسٹوڈیو سے کرتے ہیں, مفتی علی اصغر عطاری صاحب موجود ہوتے ہیں جو آج بھی موجود ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کے بغیر ہم سلسلہ کیسے کریں گے. اسی طریقے سے ہم سیٹ کے علاوہ بعض اوقات مارکیٹس کو بھی فوکس کرتے رہے ہیں, تاجروں کو ہم اسٹوڈیو میں بھی بلاتے رہے ہیں, بلکہ ہماری ٹیم مفتی صاحب سمیت ماشاء اللہ الحمدللہ مختلف مارکیٹس میں جا کر پروگرام کرتی رہی ہے, آپ اسکرین پہ دیکھتے رہے ہیں. لیکن آج ایک یونیکنیس ہے اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کچھ افراد تو ہیں لیکن یہ افراد بیسیکلی تاجر نہیں ہیں, یہ پروفیشنلز ہیں, یہ مختلف فیلڈز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں اور انشاءاللہ یہ مفتی صاحب سے سوالات کریں گے. سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے مجھے بھی آپ جانتے ہیں اور مفتی صاحب کو تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, لیکن ہمارے پینل میں کون افراد ہیں ذرا ان سے تعارف لیتے ہیں. میرے سیدھی جانب سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی حضرت اپنا تعارف.
میرا نام محمد فرقان ہے اور میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں.
ماشاءاللہ. جی عمر.
میرا نام عمر عطاری ہے اور میں بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایز اے چیف انٹرنل آڈٹ وہاں پہ جاب کر رہا ہوں.
چلیں جی اب دل کی جانب چلتے ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں.
جی میرا نام کامران احمد ہاشمی ہے, بیسکلی بائی کوالیفیکیشن میں چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں اور اس وقت انسٹیٹیوٹ آف بینکرز پاکستان میں سی ایف او اینڈ کمپنی سیکرٹری جاب کر رہا ہوں.
ماشاء اللہ.
میرا نام محمد عماد گھانچی ہے, اپنا بزنس کرتا ہوں, بائی کوالیفیکیشن میں نے ایم بی اے کیا تھا فائنینس میں.
ماشاء اللہ. تو جی تعارف تو ہو گیا ہے اور بڑھیں گے سوالات کی طرف, لیکن میں چاہوں گا پہلے ابتدار مفتی صاحب سے بھی کچھ ویوز لے لیے جائیں, کیونکہ جب ایک فورم پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ نئی کیفیات ہوتی ہیں. مفتی صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کیا سوچ کے بیٹھے ہیں یہ پوچھ لیتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں انشاءاللہ سوالات کی طرف. آخر تک سلسلے میں شامل رہیے گا. یوں تو یہ پروفیشنلز کا فورم ہے, ہو سکتا ہے آپ کے مطلب کے سوال نہ ہو, جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آخر تک بیٹھیں گے تو بہت اچھی پازیٹیو آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی اور اس پر شرعی رہنمائی بھی ملے گی. مفتی صاحب آپ کی فیلنگ کیا ہے, کس نیت سے بیٹھے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے لین دین کاروبار و تجارت ایک بڑا وسیع موضوع ہے. ہمارا جو پروگرام کا فارمیٹ ہے
جی
بنیادی طور پر تو ہم ذرائع آمدنی پر بات کرتے ہیں, تو ذرائع آمدنی نوکری پیشہ افراد کے ہوں, کاروباری لوگوں کے ہوں, اور پھر جو نوکری پیشہ افراد ہیں وہ بھی کئی طرح کے ہیں, جیسے کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے
جی
تو اس کے اپنے سوالات ہوں گے.
بالکل ایسے ہی.
یہ جو لوگ ہیں جو فائنینس پروفیشنز ہیں تو یہ تو ماہر معیشت بھی ہوتے ہیں اور فائنینس کے ساتھ کاروبار و تجارت کے ساتھ, جو بھی کمپنی ہے وہ مال بیچتی ہے نا, ایک کارخانہ ہے, فیکٹری ہے, کمپنی ہے, لین دین کرتی ہے
جی, پروڈکشن ہوتی ہے وہ آگے جاتا ہے
یا وہ سروسز دیتی ہے, تو اس کا جو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس کی ریڈ کی ہڈی تو یہ لوگ ہوتے ہیں.
بالکل وہ چلی اس کی وجہ سے رہی ہے.
تو ان کے ذہنوں میں ایک تو بہت سارے سوالات ویسے ہی ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط اگر یہاں سے کور ہو جائے تو بہت سارے معاملات آگے جا کے بہتر ہو سکتے ہیں.
لیڈنگ رول ہے ان کا, ہوئے کہ
بلا شبہ لیڈنگ رول ہے, اور اگرچہ کہ رول ہے لیکن ایگزیکٹو پاور تو نہیں ہے نا
جی,
لیکن جس کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے اس کے نزدیک ہے.
ٹھیک ہے.
تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح کرنا چاہتے ہیں, ان کی ٹیم کہتی نہیں غلط ہو جائے گا.
صحیح.
ٹھیک ہے, وہ ٹیم ہی ڈرا دیتی ہے ان کو. تو یوں یہ جو طبقہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی کے لیے بڑا اہم طبقہ ہے, اور اس طبقے کیونکہ بات جو فائنینس کی ہوتی ہے, کاروبار تجارت کی ہوتی ہے, لین دین کی ہوتی ہے, تو اس طبقے کے ذہنوں میں تجارت کے لوگوں سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں.
یعنی تاجروں سے زیادہ
کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ یہ پڑھ لکھ کر آئے
پروفیشنل ایجوکیشن تو لے کر آئے باقاعدہ
تاجر صرف اپنی فیلڈ تک محدود رہتا ہے
صحیح
لیکن ان لوگوں کی جو نظر ہے وہ کافی وسیع ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا رہے گا میرے خیال میں دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے
ٹھیک ہے پھر مفتی صاحب بلا تاخیر شروع کرتے ہیں فرقان صاحب کی طرف چلیں گے اور فرقان بھائی آپ سے چاہوں گا کہ پہلا سوال آپ ریز کریں کیا ذہن میں ہے کیا سوال ہے
سوال تھوڑا جنرل سا ہے میرا کہ ہم جو بھی آج کل لین دین کرتے ہیں تو زیادہ تر اس کے لیے ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کے مینز یوز کرتے ہیں جیسے موبائل والیٹس کے اندر بینک کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں مختلف قسم کی کمپنیز ہیں جو موبائل والیٹس بھی کی سہولیات بھی ہمیں دیتی ہیں
ٹھیک
اس کے تھرو ہم یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹس کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یا کہیں سے کوئی آن لائن چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی کرتے ہیں کوئی فوڈ ڈلیوری منگواتے ہیں تو اس کی ادائیگی کرتے ہیں
ٹھیک
تو اس طرح کی اپلیکیشنز یوز کرتے ہوئے ہمیں اسلامک فائنینس سے ریلیٹڈ کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے
ٹھیک ہے اور مجھ سے یہ جب دے رہے ہیں تو کوئی لے بھی رہے ظاہر سی بات
جی جی دیکھیے بڑا ہی اہم سوال کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک جو جدید صورتحال چل رہی ہے لوگ پلاسٹک منی پہ آ رہے ہیں یعنی حقیقتاً تو یہ پلاسٹک منی نہیں ہے لیکن وہ کارڈ کو لوگ پلاسٹک منی کہہ رہے ہیں
ٹھیک
تو اب آپ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ پیسہ ختم ہو گیا ہے یورپ میں پلاسٹک منی ڈائج ہو گئی ہے یوں ہو گیا ہے یوں ہو گیا ہے تو بھائی وہاں پیسے تو ہیں ابھی بھی لیکن کارڈس کے ذریعے لین دین ہو رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ عام خرید و فروخت کے اندر ہم پیسے دیتے ہیں سامان لیتے ہیں چلے جاتے ہیں
جی
یعنی فریقین کا جو تصفیہ ہے وہ مکمل ہو گیا لیکن جب آپ انوالو کرتے ہیں کارڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیبٹ کارڈ کو ہم نے انوالو کیا ہے تو ہم نے کسی سپر اسٹور سے سامان خریدا اور سامان خریدنے کے بعد ہم نے کارڈ سوائپ کر دیا تو ایک طرح سے یا تھرڈ پارٹی انوالو ہو جاتی ہے ہم فارغ ہو جاتے ہیں یعنی اب ہمارا کوئی کردار نہیں رہا تھرڈ پارٹی کہتی ہے کہ یہ پیسے اب میں دوں گا جب اس کا بینک کارڈ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس کی مشین ایکسیپٹ کر لیتی ہے پرچی رسید آ جاتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک حوالہ ہوا ہے کہ بھائی میرے جو پیسے ہیں اس سے لے لو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی اس کو فارغ کر دو تو جب ہم کارڈ اس طرح لین دین کے اندر جب استعمال کرتے ہیں تو ہم تھرڈ پارٹی کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور اس کے پاس ہمارے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ جو پیسے ہمارے ہیں وہ پھر اس ادارے کو سپر اسٹور کو اپنے شیڈول کے مطابق ان کا طے شدہ ہوتا ہے وہ فراہم کر دیتا ہے ان کا کیا اگریمنٹ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے خریدار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک تو بنیادی اسٹرکچر اس معاملے کا یہ ہے اب رہی بات یہ کہ بینکوں کے کارڈ آ گئے ہیں ڈفرینٹ اور یعنی جو بینک ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اداروں نے کارڈ جاری کر دیے ہیں جیسا کہ مائکرو فائنینس بینک میں آ جاتے ہیں موبائل کمپنیاں جو ہیں
جی
مائکرو فائنینس میں آ جاتی ہیں تو خیال کس چیز کا رکھنا چاہیے جب آپ کارڈ یوز کر رہے ہیں اور خاص طور پر جب آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں آپ کے پیسے اس ادارے کے پاس موجود ہیں کوئی موبائل کمپنی ہے یا کوئی بینک ہے آپ کے اپنے پیسے رکھے ہوئے وہاں پر تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ خریداری جب کر رہے ہیں اور آپ کا اپنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو ایک نیچرل بات ہے آپ کو یہی کرنا ہے کوئی چیز آپ نے خریدی ہے تو اس کے آپ نے پیسے دینے ہیں لیکن جو تھرڈ پارٹی ہے جہاں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو کوئی اضافی سہولیات نہ دے اگر وہ آپ کو مشروط یعنی کنڈیشنل سہولیات دیتی ہے تو پھر معاملہ سود کی طرف چلا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ کسی بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے جی میرا آپ کارڈ استعمال کرو گے تو میں آپ کو یہ کنڈیشنل سہولیات دوں گا یہ فکس جو ہے نا وہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے ہی ملیں گے تو یہ معاملہ پھر جو ہے نا سود کی طرف چلا جائے گا اس کو پھر ہم دیکھیں گے اس کی آفر کیا ہے کیسی ہے جیسا کہ بعض اداروں نے یہ سہولیات دی ہوئی ہے کہ یہ اگر آپ ہمارا جو نا کارڈ یوز کریں گے تو ہم آپ کو ایئرپورٹ پر یہ کریں گے سہولیات دیں گے دنیا کے 50 ملکوں میں ہماری سہولیات موجود ہیں پہلے سے اعلان اور کنڈیشنل کریں گے ہی کریں گے مطلب ہم نے تو ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں نا
جی
یعنی ہمارا جو پیسہ ہے ان کے پاس رکھا ہوا ہے قرض کے طور پر
صحیح صحیح
ٹھیک ہے
جی
ایسے ہی
اگر وہ بینک جو ہے وہ کمرشل بینک ہے اگر کسی نے اس کی سیونگ میں بھی رکھا ہوا پیسہ وہ بھی قرض کے حکم میں ہے
ٹھیک
تو کرنٹ اکاؤنٹ
جی
یا سودی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ
جی
قرض کے حکم میں
صحیح,
اگر وہ کنڈیشنل نفع دیتا ہے
جی
یہ تو سودی معاملہ ہو جائے گا.
صحیح.
رہی بات اسلامی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کی, وہ قرض کے حکم میں نہیں ہے.
ٹھیک.
وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک مداربہ اکاؤنٹ ہے.
صحیح.
اس میں جو ہمارے پیسے ہیں وہ قرض کے حکم میں نہیں ہے.
ٹھیک.
تو یہاں وہ قرض دار کا معاملہ تو نہیں آئے گا, لیکن اگر اسلامی بینک کا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور وہ کوئی ایسا مشروط آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے, کنڈیشنل ہے کہ جناب یہ ملے گا ہی ملے گا, تو چونکہ جو سود کی تعریف ہے اس پر اترنے کی وجہ سے پھر وہ منع ہو جائے گا. بعض جگہوں پہ کیش بیک آتا ہے. اگر کیش بیک وہ پارٹی دے رہی ہے آپ کو جس سے آپ نے مال خریدا ہے, آپ کسی سپر اسٹور میں گئے اس سے آپ نے مال خریدا ہے, تو اس پارٹی سے تو آپ کا قرض کا معاملہ نہیں نا.
صحیح.
سر کوئی معاملہ نہیں
جی
ہے. تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے.
صحیح.
اس پارٹی نے ڈسکاؤنٹ دے دیا, ایسا ہی معاملہ نہیں. آپ نے خریداری کی 10,000 کی, اس نے بل بنایا 9,500 کا,
ڈسکاؤنٹ کر دیا, 5% ڈسکاؤنٹ کر دیا اس نے.
یہاں کوئی قرض کا معاملہ بھی نہیں ہے.
صحیح.
کریڈٹ کارڈ کھلوانا نہیں چاہیے, تو اس میں آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے کہ میں ایگری ہوتا ہوں کہ میں اگر لیٹ ہوا تو سود دوں گا.
ٹھیک ہے.
لیکن کریڈٹ کارڈ کا معاملہ ہے مختلف. یعنی کریڈٹ کارڈ میں آپ قرضہ لے رہے ہیں.
یعنی ابھی تک جو آپ نے گفتگو کی تھی وہ تو ڈیبٹ کارڈ سے متعلق تھی, اب کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں.
اس میں ہم مطلب کارڈ ہولڈر جو ہے وہ قرضہ لے رہا ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, سپر اسٹور سے اس نے کوئی مال خرید لیا, وہ کہا بھی اس سے پیسے لے لو.
صحیح. ریفرنس کر دیا اس نے.
ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس سے پیسے لے لو, جس کے اوپر اس نے حوالہ کیا ہے اب وہ اس کو پیسے دے گا اور اس سے لے گا.
جی.
اب اگر کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے وہ ادارہ آپ کو منی بیک کرتا ہے, تو چونکہ اس ادارے نے آپ کو قرضہ نہیں دیا ہے, تو فقہی طور پر یہ جو بینیفٹ ہیں یہ سود کی تعریف پر پورے نہیں اتر رہے.
ٹھیک.
لیکن ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کیونکہ اس کے اندر ابتدا ایک سودی معاہدے سے ہو رہی ہے.
صحیح.
تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ پڑیں. بات یہ ہوتی ہے کہ غلطی کتنی ہو رہی ہے.
صحیح.
اور کہاں ہو رہی ہے,
اسٹیپ بائی اسٹیپ.
جہاں غلطی تھی ہم نے وہاں نشاندہی کی, آگے غلطی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
مطلب اس مال پر حرام ہونے کا حکم, سود کا حکم نہیں لگ رہا, تو یہ ہم نے بیان کیا ہے.
ٹھیک.
اچھا آپ نے اس میں یہ کہا کہ ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے کوئی کیش بیک آتا ہے یا کوئی بینک فیسلٹی دیتا ہے تو وہ سود کے حکم میں جا سکتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی اسٹور پہ کوئی فار ایگزامپل میڈیسن لینے جاتے ہیں تو اسٹور والے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے کیش دیں گے تو یہ 3,000 کی ہوگی اور اگر آپ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو یہ آپ کو 3,100 روپے کی ملے گی. یعنی کہ اس کا جو بینک سے معاہدہ ہوا ہوا ہے کہ بینک اس سے فیس چارج کر رہا ہے, وہ فیس وہ ہم سے چارج کرنا چاہ رہا ہے اگر ہم کارڈ یوز کریں گے, تو اس صورت میں پھر کیا اس طرح ہم کر سکتے ہیں؟
دیکھیں اگر آپ اس کی ریئلٹی پر جائیں تو صورت کیا بنی, صورت یہ بنی کہ آپ نے میڈیکل اسٹور سے دوائی خریدنی تھی, آپ کی اور میڈیکل اسٹور والے کی ہو رہی ہے بارگیننگ کہ اب یہ دوا اتنے کی ہے یا اتنے کی ہے, کم کی ہے زیادہ کی ہے. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ کارڈ یوز ہوگا تو اس نے اپنے مال کی قیمت زیادہ بتائی ہے. آپ کا اور اس میڈیکل اسٹور والے کا جو لین دین ہو رہا ہے وہ تو سودے کے حوالے سے ہو رہا ہے نا.
ایسے ہی
آپ نے جو سودا خریدنا تھا اب وہ 100 روپے زیادہ بتا رہا ہے, اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے.
جی.
تو اس سے سودا خریدنا کارڈ کی بیاف پر جبکہ وہ مہنگا دے رہا ہو جائز ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جو ادارے کی مشینری استعمال کی ہے اس کی وہ فیس دے گا, اس کا اور ادارے کا کیا معاملہ ہے, کسٹمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ صحیح معاملہ تو صحیح ہے, غلط ہے تو غلط ہے. تو یوں اس خریداری کا جو ایک فقہی اسٹرکچر بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے جو میں نے عرض کیا ہے.
مصطفی جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے اسٹور سے کسی بڑی مارٹ سے آپ چیزیں خریدتے ہیں تو اگر ان کے لیے آپ کوئی ایکسٹرا بیگز وغیرہ مانگتے ہیں تو پھر وہ اس کے چارجز لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے گویا کہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ چارجز ہی لے رہے ہیں نا اضافی.
وہ چارجز تو نہیں کھلائیں گے,
وہ پروڈکٹ کی
قیمت کھلائے گی.
ٹھیک ہے.
چارجز تو سروس کے کھلاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بیک اس کے پیسے دینے پڑیں گے.
نہیں میں میں سوال یوں کرنا, اصل جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو دوائیاں دے رہا ہے میڈیسنز دے رہا ہے تو وہ الفاظ جو انتخاب کر رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے 3,000 کی میڈیسن ہے اور 100 روپے جو ہے نا یہ اس کی مد میں میں چاہ.
بعض اوقات سرات لوگ کر دیتے ہیں کہ بھائی مجھے زیادہ دینے پڑیں گے لہٰذا میں 2% زیادہ چارج کروں گا.
جی.
ٹھیک ہے. تو لیکن دونوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ میں جو چیز خرید رہا ہوں اس کے پیسے دے رہا ہوں میں.
ٹھیک.
اور ہوتا بھی یہی ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی فلاں تو سستی بیچ رہا ہے میرے محلے میں سستی ہے
جی.
دوسرا کہتا ہے کہ بھائی ہم اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کرایہ ہمارا زیادہ ہے
جی.
یہ ہے وہ ہے, اس لیے ہم مہنگی دے رہے ہیں.
صحیح.
تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اے سی کے چارج الگ کر رہا ہے تو جناب فلاں کے الگ کر رہا ہے, فلاں کے الگ کر رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا.
تو پھر آپ ان کا جو سوال تھا اس سے لبے لباب خلاصہ یہ نکلا کہ وہ جو اضافی رقم جا رہی ہے اگر تو وہ جائز ہے,
مطلب دکاندار ہے اس نے اپنا مال بیچا ہے
جی,
اس نے اگر زیادہ قیمت میں بیچا ہے تو اس کو رائٹ ہے اس کا.
صحیح.
خریدار کا اور سامنے والے کا اتفاق ہوتا ہے نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے,
یہ آزاد ہیں دونوں اس معاملے میں.
سر وہ کم بھی کر سکتا ہے زیادہ بھی کر سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ٹھیک.
اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اکثر بینک چارجز پے کر رہا ہوتا ہے, بینک اکثر جو دکان والے کے اوپر چارجز لگا رہا ہوتا ہے, دیٹس وائی وہ اکثر اس کے اوپر ایکسٹرا پیمنٹ لے رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ٹھیک. چلیں جی, ایک سوال سے دیگر جہات نکلی ہیں اور کافی گفتگو ہوئی ہے, تھوڑا سا فارمل وے ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف پرٹیکولر, اور کامران بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. جی کامران بھائی.
اچھا مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو پرائز بانڈ ہیں, ایک تو نئے پریمیم پرائز بانڈ بھی آ گئے ہیں, اس سے پہلے بھی کنونشنل پرائز بانڈ چلتے رہے ہیں, تو اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے سودی نظام میں, پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک جس کا انعام نکلتا ہے یا کچھ لوگوں کا انعام نکلتا ہے ان کو اس کی انعامی رقم ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہے, تو باقی ان سے زیادتی نہیں ہوگئی اس میں, تو کیا یہ پرائز بانڈ رکھنا یا اس پہ اس کو رکھنا جائز ہے ناجائز ہے شریعت کی روشنی میں سے فرمائیں.
دیکھیں جو پریمیم پرائز بانڈ ہے وہ تو بلا شبہ ناجائز ہے, سودی پرائز بانڈ ہے, جو عام سادے پرائز بانڈ ہیں اس پر یہ اعتراض دو حلقوں کی طرف سے ہوتا ہے, ایک اس حلقے کی طرف سے جو عوام ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کا اوپینین یہ ہے کہ پرائز بانڈ جائز نہیں ہے. اس سے میں دونوں کو الگ الگ جواب دینا چاہوں گا. جن کا اوپینین یہ ہے کہ جائز نہیں ہے, ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جب آپ اسلامی بینکوں کو کہہ کے سکوک خرید رہے ہیں اور سکوک گورنمنٹ کے پروڈکٹس کے ہوتے ہیں, بھی گورنمنٹ نے M9 کے سکوک بھیج دیے, ایئرپورٹ کی بات چل رہی تھی, ریڈیو پاکستان کی بات چل رہی تھی, گورنمنٹ نے جو ہے یہ چیزیں بھیج دیں عارضی طور پر آپ کو, واپڈا کا کوئی یونٹ بھیج دیا آپ کو, پھر گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ سے پیسہ لے گی, اسلامی بینکوں سے پیسہ لے گی, تو گورنمنٹ کا خرچ کرے گی. اگر پرائز بانڈ کا پیسہ کہیں سود میں خرچ ہوتا ہے تو کیا یہاں گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ یہ جو پیسہ سکوک کی مد میں جو اسلامی بینکوں نے لگایا ہے تو یہ گورنمنٹ کہیں سود میں خرچ نہیں کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ ہو رہا ہے نا, اسلامی بینکوں کے پاس تو ایک بہت بڑی پروڈکٹ یہی ہے. گورنمنٹ جو سکوک جاری کرتی ہے ان پر. رہی بات عوام کی, تو دیکھیے ہم گئے عمرہ کرنے اور حج کرنے, ٹھیک ہے, آج کل پیدل تو جاتے نہیں ہیں نہ ہی کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں, ہم گئے ہوائی جہاز کے ذریعے. تو کیا ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ہوائی جہاز کی تحقیق کریں کہ بھائی یہ ہوائی جہاز کس معاہدے پر خریدا گیا ہے؟ اکثر کمپنیوں نے تو سودی اس پر خریدا ہوتا ہے, بینکوں سے پیسہ اٹھایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جرم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے براہ راست جرم کہ کوئی غلطی ہے آپ اس کے ایک جرم ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کیا ہے وہ, اور ایک یہ ہے کہ آپ اس جرم کے براہ راست معاون بنے. یہ دونوں غلطیاں ہیں, جرم کرنا بھی غلط ہے اور جرم کے براہ راست جو معاون بننا ہے یہ بھی غلط ہے. اب ایک بندہ وہ ہے جس کا نہ جرم سے تعلق ہے نہ براہ راست معاملہ سے تعلق ہے, جو بندہ جہاز میں بیٹھا ہے تو اپنے کام سے جا رہا ہے, اس کا جرم سے کیا تعلق ہے؟ وہ حج کرنے گیا ہے, عمرہ کرنے گیا, اپنے کاروباری ٹرپ پر گیا ہے یا ویسے گیا ہے, لیکن وہ جو جہاز خریدا گیا ہے وہ سودی قرضہ لے کے خریدا گیا ہے, تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی جہاز میں سفر نہ کرو, سودی قرضہ لے کے خریدا گیا ہے, ٹھیک ہے. رینٹ اے کار کا بزنس ہے, کسی نے رینٹ اے کار لی سودی بینک سے ہوئی ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ آپ سفر نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کہتا. فقہ کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا, کافر کو کرایہ پہ گھر دینا جائز ہے. مطلب ہم نے کہیں بھی نہیں سنا ہوگا, کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ غیر مسلم کو گھر کرایہ پہ نہیں دے سکتے. بھائی غیر مسلم بت پرست ہے تو بت لا کے رکھے گا, اگر وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس مذہب کی چیزیں لا کے رکھے گا, اور وہ جو بھی اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق اپنے مذہب کی جو ہے نا وہ عبادت کرے گا. تو اب گھر کرایہ پر دیا مسلمان نے تو اس پر ایک الزام آئے گا کہ جناب یہ کیا کر دیا اس نے, یہاں تو بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. تو فقہ کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بھائی اس بندے نے گھر کرایہ پر دیا ہے, इसने इसका उस वो जो बंदा काम करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है।
ठीक,
अगर इस लेने देने का एतबार मान लिया जाए तो फिर 1400 साल में आज तक किसी ने फतवा नहीं दिया कि गैर मुस्लिम को घर किराए पर देना जायज़ नहीं है।
ठीक,
बात यह कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्राइस बॉन्ड, ये एक गुड्स की हैसियत रखता है, कोई रसीद नहीं है, ये रजिस्टर स्टाम्प पेपर है। हम एज ए इंस्ट्रूमेंट उसको खरीदते हैं, माल है वो, डाक का टिकट है। स्टाम्प पेपर गवर्नमेंट क्यों जारी करती है, उसको पैसा चाहिए। एक ही A4 पेपर का जो कागज़ है वही कागज़ 100 रुपये का, वही 500 का, वही 1000 का। डाक का आजकल रिवाज कम हो गया, वरना तो पहले तो जब था तो जी चाइना भेजना है तो इतने के टिकट लगाने पड़ेंगे, अमेरिका भेजना है तो इतने के लगाने पड़ेंगे। आज भी बाज़ औक़ात होता है कि जी वो जल्दी वाला है तो इतने के टिकट लगेंगे। तो अगर देखा जाए वादी नज़र में तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए होता है और वो इसके ज़रिए पैसा ले रही है, लेकिन उसने एक इंस्ट्रूमेंट जारी कर दिया है। टिकट एक माल है, एक उसकी कीमत है, हम वो ख़रीद रहे हैं। अब ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ यूज़ करेगी, कस्टमर का इससे बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो सूद में खर्च करती है तो मुजरिम है भाई। क्या गवर्नमेंट जो है वो फौज को तनख्वाह नहीं देती? क्या गवर्नमेंट सड़कें नहीं बनाती? क्या गवर्नमेंट जो सरकारी मुलाजमीन उनको सैलरी नहीं देती? तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाएगा वो सूद पे लगेगा? गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाने के बाद वो बिल्कुल कहीं भी लग सकता है। अब मैं वजारत मजहबी उमूर में गया, वहाँ एक बात हो रही थी कुछ कि भाई फंड आजकल कम है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो मैंने 2-3 तजावीज़ दी उनको कि भाई आप यूँ कर लें, यूँ कर लें, यूँ कर लें। कहें साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये गवर्नमेंट का इदारा है, हम कोई भी चीज़ करेंगे ना तो उस पर जो पैसा जनरेट होगा वो हमारे अकाउंट में नहीं आएगा। मतलब ये एक डिपार्टमेंट हो गया ना, डिपार्टमेंटल अकाउंट में नहीं आएगा, ये सरकारी खजाने में चला जाएगा, फिर हमें वापस लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट का जो पैसा आता है ऐसा नहीं है डिपार्टमेंटल जो ना वो कोई खांचे बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, ये इसमें रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा, मिक्स होगा ना वो, और मिक्स होकर वो कहाँ जाता है मुतय्यन भी नहीं हो रहा। ये एक जज्बाती बात ज़रूर है कि जनाब वो गवर्नमेंट सूद पे लगाएगी, तो लेकिन इसको डीप पे देखना ज़रूरी है। तो यहाँ एक गलत फहमी है, बाज लोग उसको रसीद समझते हैं प्राइस बॉन्ड को, फिर रसीद कैसे है? अगर ये रसीद है तो फिर स्टाम्प पेपर भी रसीद है, ये रसीद है फिर डाक का टिकट भी रसीद है। अगर इन दोनों को नहीं मानते हैं तो प्राइस बॉन्ड को रसीद क्यों मानते हैं? हाँ, जो अब प्राइस बॉन्ड आया है ये रसीद है,
प्रीमियम
क्यों रसीद है? अगर ये गुम हो जाए तो कोई इशू नहीं है, उसकी मालियत बरकरार रहेगी। ये गुम हो जाता है तो उसकी मालियत बरकरार रहेगी, अकाउंट मौजूद है उसका। लेकिन ये जो सादा प्राइस बॉन्ड है ये अगर गुम हो जाए तो गया काम से, क्योंकि वो खुद एक इंस्ट्रूमेंट और गुड्स के हुक्म में है।
ठीक,
ये उसके नतायज हैं। यानी फुका जब बात करते हैं वो हैसियत पर, मामूलत, पस मंज़र, कितना वसी पस मंज़र मैंने आपके सामने बयान किया, तो ये फुका की तालीमात हैं कि किसी को चीज़ को हलाल हराम कहना इतना आसान नहीं है।
अच्छा मुफ्ती साहब, इसी से अगर थोड़ा सा मैं आगे बात बढ़ाता हूँ, ये तो प्राइस बॉन्ड की बात हो गई, अगर जैसे आपने कहा फरमाया कि एक्टिविटीज़ को हम ना देखें, गवर्नमेंट क्या एक्टिविटीज़ के पर पीछे कर रही है, तो अगर इसी तरीके से देखें जो हम शेयर्स बाय करते हैं किसी कंपनी के, तो उसमें भी क्या एक्टिविटीज़ को ना देखें कि क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, कि वो क्या उसने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की हुई हैं या नहीं की हुई हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा।
देखिए, मैंने अपनी पिछले गुफ्तगु में यह अर्ज़ किया था कि एक शख्स है वो बराह रास्त जुर्म कर रहा है और एक शख्स वो है जो उस जुर्म में माविन और मददगार बन रहा है, जैसे किसी ने किसी को गोली मार दी, पिस्टल उसको किसी और ने पकड़ाई, ये लो भी मारो, या बताया वो बैठा हुआ बंदा, ठीक है, ये बराह रास्त मावनत है। शेयर्स के अंदर मावनत नहीं है, डायरेक्ट जुर्म है जहाँ गलती हो रही है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, अगर आपकी वो कंपनी गलत काम कर रही है आप बराह रास्त शामिल हैं, यानी उस जुर्म में आप माविन नहीं हैं, आप शरीक हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पर आपने सऊदी बैंक का शेयर खरीद लिया, तो उसका आपने शेयर खरीदा है, उसके आप पार्टनर बने हैं, अगर आप उस पूरी कंपनी के 10% खरीद लें तो आप मेंबर भी बन जाएंगे, आपके और इख्तियारात बढ़ जाएंगे। तो इख्तियारात नहीं बढ़ रहे, आपकी आवाज़ नहीं उठ रही, वो एक अलग बात है, लेकिन एज ए स्ट्रक्चर आप देखें तो आप मालिक बन गए ना, पार्टनर बन गए उसके। ये मामला है इसके अंदर।
सो क्या इसको यूँ कह सकते हैं कि आपकी दोनों बातों से मेरे जहन में आ रहा جیسے ہم کسی اسٹور میں جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جاتے ہیں، تو اس پہ پروڈکٹس ہوتی ہیں، مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور وہ جائز بھی ہوتی ہیں، ناجائز بھی ہوتی ہیں. ہم نے جائز لینی ہے تو ہم جائز پروڈکٹس لے کر آ گئے، تو اب تو ہم اس ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کیا بک رہا ہے کیا نہیں بک رہا، نہ اس کے جواب دہ ہیں، نہ ہمارے اوپر پوچھنا لازم ہے. لیکن اگر ہم اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کے کچھ شیئرز لے لیتے ہیں تو اب گویا کہ وہ جو
اور وہاں شراب بک رہی ہے،
جی وہاں پہ
ٹھیک ہے
شراب بک
سال کے طور پر،
جی جی
ظاہر بات ہے جب ہمیں پتہ ہے شراب بکتی ہے تو ہم اسی کا نفع تو حاصل کریں گے.
ٹھیک ہے
شیئر جب بڑھے گا، بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟
ٹھیک ہے
کمپنی کا کاروبار زیادہ ہو گیا،
صحیح ہے
اس کی گڈ ویل بڑھ گئی،
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ٹھیک
دونوں طریقے ہیں
جی.
تو اس کے پروفٹ سے ہم ارننگ کریں گے نا،
ٹھیک
تو اس وجہ سے ہم مجرم ہیں.
ٹھیک ہے پھر یہ بات
ہاں مثال تو ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ عماد گھانچی بھائی ہیں. جی عماد بھائی
سر ایک بزنس مین جو ہے وہ کس طرح مطلب انشور کر سکتا ہے اس کے اپنے کاروباری امور میں کہ کوئی حرام کام نہ آئے، کوئی سود نہ آئے، کوئی ایسا الیجیٹیمیٹ کام نہ آئے جس کو شریعت مطلب کہ منع کرتی ہو، تو ایک بزنس مین مطلب ایسے کیا کام کرے، اسے مطلب کن چیزوں پہ توجہ رکھے کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں؟
اگر وہ بچ گیا ان چیزوں سے وہ تو ولی اللہ بن جائے گا.
تو مقصد بھی تو وہی
میں عرض کروں نا، صلہ کتنا بڑا ہے.
جی بالکل
ولی اللہ اگر نہیں بھی بنتا کم از کم مقرب تو بنے گا نا، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بشارت دی ہوئی ہے کہ سچا تاجر جو ہے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا.
سبحان اللہ.
بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کا صلہ یعنی انعام اور بینیفٹ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا بھی اتنا مشکل ہوتا ہے. اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ اس کا انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ حشر ہوگا یا انبیاء کا پڑوس نصیب ہوگا، تو اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا. یہ کام مشکل ہے، کئی اعتبار سے مشکل ہے. پہلی مشکل ہے نالج حاصل کرنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نالج کا پتہ چلے. بعض اوقات صرف طریقہ کار بدلنے سے حلال و حرام میں فرق آ جاتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی کھجور لے کر حاضر ہوئے. برنی کھجور جو ہے نا وہ بڑی سستی ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں جو کھجوریں ملتی ہیں اس میں سے ملنے والی سستی ترین کھجور ہوتی ہے، اور 5-6 ریال کلو کی مل جاتی ہے، سوکھی سی ہوتی ہے بالکل. لوگ چھلکا اس کا کھجور پہ جو ہے نا چھلکا الگ سے ہو رہا ہوتا ہے، مطلب چھلی چھلی سی نظر آ رہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی. تو برنی کھجور لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہاں سے لائے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ جو ہے نا وہ کم کوالٹی کی یہ کھجوریں تھیں، دو سا تھیں وہ، تو میں نے وہ دی سامنے والے کو اور ایک سا کھجور اس سے لے لی اچھی کوالٹی کی. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تو کھلا سود ہے، کیونکہ جنس کے بدلے جنس کا تبادلہ کیا گیا.
جی
اور مطلب
دونوں طرف کھجور ہے،
ایک برتن کا نام ہے سا، تو ایک سا جو ہے نا کھجور لے کے دو سا کھجور دے دی گئی، تو چیز تو ایک ہی ہے نا، چیز میں تو فرق نہیں آیا اس کے. ٹھیک ہے ایک اعلیٰ کوالٹی کی ہے کم کوالٹی کی ہے، لیکن جنس ایک ہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سود قرار دیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوں کیوں نہیں کیا کہ پہلے والی کھجوریں بیچتے، یعنی جو ان کے پاس تھی، اور اس کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ خرید لیتے. کھجوریں تو دوبارہ آپ آ رہی ہیں، مطلب جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس کھجوریں تھیں وہ سامنے والے کے پاس گئیں، جو اس کے کھجوریں تھیں وہ ان کے پاس آئیں. دونوں طریقوں میں کام ایک ہی ہوا،
مقصد حاصل ہو رہا ہے،
مقصد ایک ہی ہے، نتائج ایک ہی ہیں، لیکن طریقہ کار بدل گیا کہ بھئی پہلے انہوں نے کھجور مثال کے طور پر 5 درہم کے بدلے بھیج دی اور اس کی جو کھجور ہے وہ 5 درہم کے بدلے خرید لی. دو الگ الگ سودے ہوئے، ایک طرف درہم ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دوسری طرف کھجور ہے. تو یوں طریقہ کار بدلنے سے ایک معاملہ جائز ہو گیا. تو جو پہلا اسٹیپ ہے ایک تاجر کے لیے وہ ہے نالج کہ حلال و حرام کے متعلق کاروبار و تجارت میں شریعت کیا کہتی ہے. علماء نے بیان کیا کہ جناب شریعت کا نالج تو بڑا وسیع ہے، مطلب قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو پوری زندگی آپ کی صرف ہو جائے. قرآن میں اتنی گہرائی، اتنی تفصیل، اتنی معرفت، اتنے علم کے خزانے موجود ہیں، حدیث سے ایک الگ دنیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل
جی
30,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں.
اللہ اکبر،
30,000 سے زیادہ اس ایک کتاب میں حدیثیں ہیں. اب ایک حدیث میں کتنے مشکل الفاظ آئے ہوں گے، ہر ایک کا پس منظر الگ، پھر راویوں کی بات کی جائے تو پوری ایک الگ دنیا. ٹھیک ہے، پوری زندگی بغیر سوئے کھائے پیے بھی اگر کوئی لگا رہے نا تو زندگی پوری ہو جائے، اس کتاب کی خدمت پوری نہ ہو.
اللہ اکبر.
لیکن شریعت میں
ایک
کتاب کی بات کر رہے ہیں، شریعت میں آسانی کتنی ہے کہ آپ شریعت نے ڈیوائیڈ کر دیا علم کو کہ بھئی ایک علم وہ ہے جو علم کفایت ہے علماء کے لیے کہ وہ اتنا علم سیکھیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. بھئی مجھے اگر مطلب تفسیر آتی ہے، حدیث آتی ہے یا فقہ آتا ہے، تو یہ مختلف جو میں نے علم سیکھے ہیں یہ اس لیے سیکھے ہیں کہ میں لوگوں کو مسائل اخذ کر کے جو بھی ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو بتاؤں. عام آدمی کے لیے شریعت نے یہ بیان نہیں کیا
اتنا علم حاصل.
عام آدمی کا علم ہے علم ضرورت،
ٹھیک.
عالم کا علم ہوتا ہے علم کفایت،
صحیح.
دوسروں کو کافی ہونے کے لیے زیادہ علم سیکھتا ہے،
صحیح.
عام آدمی کا علم ہے علم ضرورت کہ بھئی آپ کسان ہیں تو کسان کے حلال و حرام سیکھیں، آپ نوکری پیشہ ہیں تو نوکری پیشہ کے متعلق جو حلال و حرام وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے.
آپ تاجر ہیں تو تاجر کے حوالے سے جو حلال و حرام ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو پہلی جو اسٹیپ ہے، پہلا اسٹیپ یا پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ نالج ہو
اپنی فیلڈ کے متعلق،
اپنی فیلڈ، صرف اپنی فیلڈ کے متعلق.
ہزاروں فیلڈز ہیں لیکن اپنی فیلڈ کی ہوگا.
اب دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے اس پر عمل کرنا. سود حرام ہے سب کو پتا ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ سودی معاملات میں انوالومنٹ ہے، سودی اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، سودی پروڈکٹس کے اندر انوالومنٹ ہے، لین دین ہے، ہو رہا ہے، سمجھانے جائیں تو الٹا سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. سود سے بچ کر سکتے ہیں، سود سے یہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو جو اگلا اسٹیپ ہے وہ پہلے اسٹیپ سے زیادہ مشکل ہے. پہلا اسٹیپ تو بہت آسان ہے، مطلب تھوڑی سی سستی دور کرنی پڑتی ہے بس، ٹھیک ہے. آپ بھی ہمارے کورس میں شریک ہوئے تھے
جی
ہیں احمد بھائی، تو مطلب آنا آسان تو نہیں ہے نا سیکھنے کے لیے. بارشیں بھی آ جاتی ہیں، سردی بھی آ جاتی ہے، آنا جانا مشقت ہیں. یہ پھر بھی کم مشکل ہے، لیکن جو اگلا مرحلہ ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے. تو جب انعام اور صلہ اتنا اعلیٰ ہے تو اسی لیے جو پریکٹیکل لائف ہے مشکل ہے. مسلمان ایک پریکٹیکل لائف پہ یقین رکھتا ہے، مسلمان جو ہے ایک پریکٹسنگ مسلم ہے، وہ عمل کرتا ہے، حلال پر عمل کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے. تو ان دو چیزوں کو پورا کر کے ہی وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے جو سوال آپ نے کیا تھا.
اچھا، اب دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان ہے، پریکٹسنگ مسلم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو گروتھ بھی کرنا ہے، سروائیو بھی کرنا. اچھا، اب یہ مفتی صاحب نے کہا کہ ایک مسلمان مطلب کہ وہ اپنے مطلب علم حاصل کرے اور مطلب کہ اس کے بعد اس علم پہ عمل کرے، تو اب ایک پریکٹسنگ مسلم ہے آج کی سوسائٹی کا، تو وہ بزنس کرتا ہے تو اس کو پھر گروتھ بھی کرنی ہے اور مطلب اس
سوسائٹی کا
سروائیو بھی کرنا، تو اب اس کو فائنینسنگ کے لیے اب جو ہمارے پاس اویلیبل آپشن ہوتے ہیں جو ہماری ٹریڈیشنل بینکنگ ہے، تو اس میں مطلب سودی معاملات ہوتے ہیں، اور پھر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جناب علی بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ حرام کام نہ کیا تو ہم سروائیو نہ کر پائیں گے. تو اس طرح کے اب ایسے کو مطلب کہ ہمارے پاس ایک پھر دوسرا ہے کہ انٹرسٹ فری بینکنگ بھی اب پاکستان میں اویلیبل ہے، تو اس ایسے کون سے موڈ ہے، ایسے کون سے مطلب کے معاملات ہیں کہ ہم حلال حرام سے بچتے ہوئے حلال طریقوں پر فائنینسنگ حاصل کر سکیں بزنس کی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے آگے جانے کے لیے.
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ دو اسٹیپ میں نے بیان کیے نا، آپ کے سوال کا تعلق ہے دوسرے اسٹیپ سے. میں اتنے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کبھی سودی بینک سے کوئی کام نہیں کیا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں اٹھائی، وہ بلینئر ہیں، ارب پتی ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارا تو سودی بینک سے کوئی کام ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسے مجبوری بنا لیا کہ جی سودی بینک سے میں انویسٹ لوں گا جب ہی کام کروں گا. کیا سارے لوگ قرضہ لے کے کام کرتے ہیں؟ جتنا ہوتا اتنا کام کرتے ہیں. ایک ہمارے ہوتا ہے کہ پھیلاؤ، میں نے دو فیکٹریاں لگانی ہیں ایک کی جگہ، بھائی ایک سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، برکت مل رہی ہے، آپ حرام کام کر کے دوسری فیکٹری کیوں لگا رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دوسرے اسٹیپ کی جو کمزوری ہے نا وہ واقع ہوتی ہے. یہ تو پتہ ہے کہ سود حرام ہے لیکن وہ پھر بچ نہیں پا رہے ہوتے، وہ بس ایک حد تک مجھے آگے بڑھنا ہے، کچھ بھی ہو حلال ہو یا حرام آگے بڑھنا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، علماء کام سمجھانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کرنا ہے. تو یہاں مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، اور اس مائنڈ سیٹ کے چینج کرنے کے لیے پتہ تو ہے چینج کیسے ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، علماء کی محافل میں شرکت کرنی پڑے گی، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو آ کے ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے
الحمدللہ،
ایک دل کے اندر ایک ندامتیں آتی ہیں کہ بھائی میں اتنا گناہ گار آدمی ہوں، میں یوں ہوں، تو بعض اوقات ہم اللہ کی طرف آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہوتے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلم کھڑی ہو رہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور آپشنز بھی آتے ہیں، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اسلامی بینک سے بھی اگر کام کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ تو دیکھنا ضروری ہے نا کہ پروڈکٹ کیا ہے۔ بعض اوقات پروڈکٹ ٹھیک ہوگی لیکن آپریشنلی غلطیاں اس میں بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اسلامی بینک کا مفتی کوئی تھوڑی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، وہ تو آپریشن کے لوگ آپ سے ڈیل کریں گے آ کے، تو وہاں بھی نالج کی اہمیت آ جائے گی کہ بھائی آپ اگر اعتماد کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا، اس کے اسٹیپس جو ہیں مجھے وہ کیسے فالو کرنے ہیں۔ تو ایز پر پروڈکٹ جس کا کوئی سوال ہوگا تو اس کو بھی ہم ڈیل کریں گے۔ ہم نے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا ہے، اسلامک اکنامکس سینٹر، یہ ادارہ آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ کوئی اگر اسلامی بینک سے پروڈکٹ کا لین دین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسٹیپس کے لیے آپ سمجھیں، آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہے کیا، آپ کو کس طرح اس کو فالو کرنا پڑے گا، تو پھر آپ اس کے مطابق اس کو فالو کریں۔
اچھا، یہاں ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی اس سوال کے جواب پر بھی اور پیچھے بھی جو گفتگو ہوئی، یہاں پہ میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نوٹ کر رہا تھا، گفتگو اتنی ہماری چل رہی تھی ایسی کہ میں نے بیچ میں انٹرپشن کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک تو پچھلے سوال کے جواب میں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا، تو ایک بات غور کریں کہ ایک مفتی، ایک عالم دین جب شرعی حکم بیان کر رہے تو جہاں پہ ناجائز وہیں پہ ناجائز کا حکم دے رہے ہیں، اور جہاں سے پھر جائز ہے وہاں سے جائز کا کہہ رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی وہ ایک سائیکی ہوتی ہے کہ جائیں گے تو پھنس جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے مفتیان اکرام کی طرف، دارالفتاء اہل سنت کی طرف رجوع کریں گے، مستند علماء اہل سنت کی طرف رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے تو ان کی اجازت ملے گی، اور جن چیز سے اسے روکا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان سے تو ہمیں رکنا ہی ہے، اور ہمیں پتہ چل جائے تو یہ تو بہت بڑی سعادت اور نعمت، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو مفتی صاحب نے پوائنٹ ابھی ریز کیا، یہ واقعی میں بڑا موٹیویشنل ہے کہ جتنا بڑا انعام ہوتا ہے پھر اتنی زیادہ جو ہے قربانیاں ہوتی ہیں، اور ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو ہی لے کے کتنا سیریس ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ نے صبح اسکول جانا ہے، آپ کے ایگزام آ رہے ہیں، تو کتنی ہم چیزیں چھڑوا دیتے ہیں، سردی گرمی ہوتی ہے اس میں بھی کام کروا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی جنت پانی ہے، اللہ کی رضا پانی ہے، تو پھر یہ گناہ اور جرائم چھوڑنے ہوں گے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ عمیر بھائی، آپ کی طرف کافی دیر سے ماشاء اللہ آپ بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، تھوڑے بہت سوالات آپ نے کیے ہیں، آپ اپنا سوال کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
میں سیلریڈ کلاس کے حوالے سے، ان لوگوں کی ایک لمیٹڈ سیونگ ہوتی ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہم انویسٹمنٹ بھی کرتے رہیں، تو اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ ایک سیناریو ہے کہ دو تین انویسٹرز کے پاس کچھ سیونگز ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہیں پہ لگا دیں۔ اب ایک اس طرح کا شخص ان کو ملا کہ میں آپ کا پیسہ انویسٹ کروں گا، ایک ہم فنڈ بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ لاکھ لاکھ، کسی نے دو لاکھ، کسی نے تین لاکھ روپے ڈال کے ٹوٹل 10 لاکھ کا فنڈ بن گیا۔ اب اس میں سے ایک شخص جو انویسٹمنٹ کی مہارت رکھتا ہے، جو کہ جائز کاموں میں انویسٹ کرے، تو وہ اس میں انویسٹ کرنے کی اس کو اجازت دے رہی، جہاں تم بہتر سمجھو انویسٹ کر دو، اور مہینے کے آخر میں جو بھی پروفٹ ہو وہ جس نے انویسٹمنٹ دی ہے اس کو بھی شیئر ملے، اور جس نے اس کو اپنی ایکسپرٹیز استعمال کر کے انویسٹ کیا ہے اس کو بھی شیئر ملے، حالانکہ اس کی انویسٹمنٹ نہیں ہے جو کہ اس کو مینیج کر رہا ہے اور انویسٹ کر رہا ہے۔ سو اس کا پرسنٹیج جو عموماً لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 25% جو انویسٹمنٹ کو مینیج کر رہا ہے وہ رکھے گا، باقی 75% انویسٹرز کو ان کی انویسٹمنٹس کے حساب سے بانٹ دیا جائے گا۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ اس طرح کا ارینجمنٹ کرنا کیا جائز ہے، اور مزید اس میں دوسرا سوال یہ ایڈ ہو جائے گا کہ کل کو کوئی پانچواں بندہ بولے گا مجھے بھی اپنے ساتھ اس پول میں، اس فنڈ میں شامل کر لیا جائے، مجھے بھی کچھ ریٹرن مل جائے، تو اس کے لیے تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔
دیکھیے، دیر آر ٹو کائنڈ آف انویسٹمنٹ، جب آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے دو اس کے طریقے بتائے ہمیں، ایک کا نام ہے شراکت، شراکت کے اندر دونوں کے پیسے ہوتے ہیں، یعنی یہاں ایک طرح سے دو پارٹنر بن گئے نا، انویسٹر ایک طرف ہیں اور ورکر جو ہے نا وہ ایک طرف ہے، تو لیکن ایک طرف کے پیسے ہیں، شراکت یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف کے پیسے ہوتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے اسے مداربت کہتے ہیں، مداربت کے اندر ایک کی محنت ہوتی ہے، ایک کا پیسہ ہوتا ہے، تو یہاں تین افراد ہیں، ایک فریق ہے وہ، اور ایک طرف ایک فرد ہے، مطلب دو افراد بھی ہو سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو ان کی محنت ہے۔ اس فرق کرنے کا کوئی زیادہ بڑا نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن جزوی طور پر بہت ساری چیزوں میں فرق نکلے گا کہ بھئی اگر کل کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس بارے میں شراکت کے اصول الگ ہیں، مداربت کے اصول الگ ہیں، کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جس میں شراکت اور مداربت دونوں کے اصول الگ ہوتے ہیں۔ تو جو صورت آپ نے بیان کی ہے بیسیکلی اس کو جب ہم اسٹرکچر وائز دیکھیں گے تو اس کا نام ہے مداربت۔
ٹھیک،
تو یہ مداربت ایک جائز ڈیل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مرکز الاقتصاد اسلامی اسلامک اکنامک سینٹر نے مداربت کے حوالے سے ایک بروشر بھی لانچ کیا ہے اور دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر یہ بروشر موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پر اسکرین پر آپ کو کیو آر کوڈ نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو اسکین کر لیتے ہیں یہ بروشر آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ چلیے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھیے ذرا۔ جی، تو اس میں مداربت کے جو متعلق سوال جواب، مداربت کس طرح کیسے، تو ایک چھوٹا سا بروشر ہے، تو بیسک چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ملک شام سفر فرمایا تجارت کے لیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام آپ کے ساتھ بھیجا تھا اور اس کو خاص طور پہ ہدایت دی تھی کہ تم نے واچ کرنا ہے کس طرح کے ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، اور اس سفر کے بعد ہی پھر نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو یہ کیا ڈیل تھی، مطلب دونوں طرف انویسٹمنٹ تھی یا ایک کے پیسے تھے اور ایک کی محنت تھی؟ علماء نے اس پر کلام کیا ہے اور بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مداربت کی صورت تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے اور اس کو پھر دیا گیا نبی اکرم علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام نے اس سے پھر تجارت فرمائی، تو مداربت کرنا جو ہے یوں حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ تو مداربت کا طریقہ کار ہے، بنیادی سوال کا تو میں نے جواب دے دیا، لیکن جو آپ نے شروع میں ایک نقشہ کھینچا نا وہ بڑا خطرناک نقشہ تھا نوز بھائی۔
جی،
بڑا خطرناک نقشہ تھا۔
یس سر،
اصل میں آج کے دور میں نا کچھ شکاری اس طرح کے لوگوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں،
جو لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہو بیچارے،
اور خاص طور پر ایسی ایسی بوگس اسکیمیں لے کر آتے ہیں۔
جی،
کوئی پراپرٹی کے نام پر آ جائے گا،
جی
ٹھیک ہے نا، پتا چلا اس کے پاس پیچھے سارے کاغذات فیک ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سوسائٹی رن ہی نہیں کرتی، نام ضرور ہے اس کا لیکن وہ تو گوٹ اسکیم، گوٹ آباد اسکیم ہے،
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے،
جو شو کیا جا رہا ہے وہ ہے،
اور پتا چلا کہ وہ بھی دس لوگوں کو جاری ہوئی ہوئی ہے۔
جی
اچھا، پھر آج کل جو ہے نا ڈیجیٹل دنیا کے اندر ایسی ایسی اسکیمیں آ گئی ہیں، پیچھے جا کے دو چار مہینے نفع ملے گا، بعد میں بندہ شارٹ۔ ٹھیک ہے، ایک صاحب مجھے ملے، وہ ریٹائر ہوئے تھے، قصہ سنانا شروع کر دیا انہوں نے، میرے رشتے دار تھے، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، پتہ چلا کہ پانچ سات لاکھ کا نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی تفصیل سنی تو میں نے کہا یار بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پھنسایا گیا ہے۔ تو یوں ایسے کام کو ہمیشہ ذاتی جو تعلق ہے نا اس کے بنیاد پہ کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو پرسنلی جانتے ہیں، اس کو عرصے سے جانتے ہیں، اس پر آپ کو 100% اعتماد ہے۔ کاروباری رسک ہوتا ہے، آپ ڈیل کر رہے ہیں، اس ڈیل میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی،
ٹھیک،
نفع نہیں ہوا،
رسک کا بنیادی فیکٹر تو رہے گا،
وہ تو رہتا ہے، لیکن ایک جو فراڈ کا جو عنصر ہے نا،
جی
یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔
ٹھیک،
تو اس طرح کے لوگوں کو فراڈ کرنے والوں نے بڑا تاڑا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ دنیا کے لوگ نہیں ہوتے، نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، کاروبار کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ڈیجیٹل مارکیٹ میں تو وہ ایک جو ہے یوٹیوب پہ اشتہار چلتا ہے، جی میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ جو جہاز ہے یہ میں نے اپنی کمپنی کے نفع سے خریدا ہے، بعد میں کس نے سمجھایا ہوا کہ بھائی اتنی نہیں چھوڑو، کوئی یقین نہیں کرے گا، اب وہ کار پہ آ گئے، ٹھیک ہے، یہ جو یہ کار ہے اور یہ کار جو ہے نا میں نے کمپنی میں خریدی ہے۔ ایس ایس سی پی نے اس ادارے کے خلاف جو ہے، پاکستان کا ادارہ بھی نہیں ہے، نوٹس جاری کیا ہوا ہے کہ بھائی اس میں یہ اسکیم ہے، یہ غیر قانونی ہے، اسکیم نہ ہو کم از کم غیر قانونی ہے۔ اب کیا ہے کہ اس طرح کے جو خاص طور پر جو فاریکس ٹریڈنگ کرتے ہیں جو ادارے، بوگس ہوتے ہیں، فیک ہوتے ہیں۔ میرے پاس آپ کو یاد ہوگا ایک بندہ آیا تھا، اس نے آ کر کہا کہ مفتی صاحب میرے 20 لاکھ ڈالر फॉरेस्ट एंड कंपनियों पे फंसे हुए हैं।
उसका मेरा एक डॉलर भी नहीं था, लेकिन मैं उस पर्त को नहीं भूलता मैं।
ठीक है ना, कि आप लोगों को बताइएगा ये दुनिया कितनी जो है ना वो खतरनाक है। कहने लगे होता ना, बास को मलका होता है क्या होगा, वो करता गया करता गया करता गया, पैसे हाथ में थोड़े थे उसके, पैसे तो थे उनके अकाउंट में,
वॉलेट में जमा हो रहे हैं,
वॉलेट में जमा हो रहे हैं। अब उन्होंने जब देखा कि इतना माल जा रहा है, ये लगा दिया ये लगा दिया ये लगा दिया, अब चल वे बंदा फारिग। तो जब आप शरीयत को फॉलो नहीं करेंगे, तो जो अफराद जब काम करने लगते हैं तो अगर शरीयत को फॉलो करें, भाई आप जाते हैं वकील के पास।
उसे एक मिनट में एक चीज़ चाहूँगा कि उसको तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे उन अफराद को भी कि बिलफर्ज छोटा मोटा कोई फ़ायदा मिल भी रहा है तो उनको क्या करना।
मैं आता हूँ, आप जाते हैं किसी वकील के पास, तो वकील के पास था बहुत सारे के साथ फाये होते हैं, तो वो आपको समझ तो दे देता है कि भाई मामला यूँ है। तो यूँ उलमा के पास रुजू करने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऑलरेडी उनके पास इस तरह के केसेस आ रहे होते हैं, चारों तरफ से आ रहे होते हैं। अच्छा, बाद लोग होते हैं उनको नफा बाद का थोड़ा बहुत मिल रहा होता है, तो एक कंपनी थी उसके लोग नहीं मानते थे, नहीं मानते थे, नहीं हमें तो मिल रहा है, नहीं हमें तो मिल रहा है। अच्छा, उस कंपनी ने सर्वाइव 2-3 साल किया, वरना तो 6 महीने की कंपनियाँ होती हैं। ये पहली कंपनी थी जिसको मैं 3 साल तक सर्वाइव करता,
बड़ा हाथी था कोई,
ठीक है। और फिर खबरें चलना शुरू हुई कि मालिक गिरफ्तार, इतने अरब का फ्रॉड, इतने अरब का फ्रॉड, सब गया काम से।
मुफ्ती साहब को देखा है कई दफ़ा जब सवाल आता है इस किस्म का, तो शुरू शुरू में तो मुझे यूँ होता था कि मुफ्ती साहब शायद ज़्यादा डरा रहे, लेकिन तजरीबात ये हुए 10-11 साल से अहकाम तिजारत अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है, मुख्तलिफ इस्लामी करते रहे, लेकिन मुफ्ती साहब के साथ तो वो फिर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, किसी का तो 3 महीने के बाद ही चौक पर जो है ना वो पिटारी खुल रही होती है कि जनाब ये जो है ना इतने इतने। अच्छा, फिर एक बात ये भी है कि वो कतरा कतरा होता है लोगों का, लेकिन वो फिर दरिया और समुंदर बन जाता है, वो करोड़ों अरबों रुपये पे बात चली जाती है। अल्लाह ताला हमें
असल ये एक बड़ा जो ना नुक्ता है
जी,
कि ये ऐसे लोगों पे आ सकते हैं या ऐसे स्कीम लेकर आते हैं जिसमें सामने वाले के 2-4 लाख रुपये डूबते हैं। 2-4 लाख वाला बोलता है कि मैं केस करने जाऊँगा तो मेरे तो इससे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, वो जा ही नहीं रहा होता,
वो बैठ ही जाता है,
बैठ जाता है। तो ये भी उनकी एक ट्रिक है।
ठीक, तो अल्लाह ताला हमें फ्राड से भी बचाए, जायज़ ज़रा इख्तियार करने काबले एतमाद अफराद ही के साथ इस तरीके का मामला करने की तौफीक अता फरमाए, आसानी अता फरमाए। सिलसिला आपने देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखा भी होगा, कुछ अच्छा भी लगा होगा। हमारा सिलसिला कंटिन्यू है, अल्लाह ने चाहा तो एक और एपिसोड इस हवाले से आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि।
अहकाम-ए-तिजारत, अहकाम-ए-तिजारत।